الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 156 کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات کے الواح لے کر واپس آئے اور قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو پہلے تنبیہ کی، پھر اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے معافی طلب کی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ اب زیر بحث ہے. ارشاد ہوا کہ میں عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں. یعنی میرا ایک ضابطہ ہے، کسی کو سزا دینی ہے تو سزا ایک ایسی چیز ہے جس میں ادنا درجے کے ظلم کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. اس کائنات کا خالق بھی عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے ہی کے لیے سزا دیتا ہے، سزا اس کا عام دستور نہیں ہے. چنانچہ اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، اور ظاہر ہے اس کا سیاق یہ ہے کہ تم لوگوں میں سے جنہوں نے اس بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں اگر ان کو سزا دے رہا ہوں تو یہ اس قانون کا لازمی تقاضا ہے. جس ضابطے پر اس عالم کو بنایا گیا ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اگر اس پر بھی سزا نہ دی جائے تو پھر وہ سب قواعد ختم ہو جاتے ہیں جس پر یہ کائنات اور اس کا دستور قائم کیا گیا ہے. لیکن میرا عام طریقہ یہ نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوا تھا کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو شامل ہے. وہ نہیں دیکھتی کہ کون کافر ہے کون مومن ہے. دنیا میں بھی اس کے معاملات بڑی وسعت رکھتے ہیں، اور قیامت میں بھی عفو درگزر کے لحاظ سے وہ معلوم نہیں کن کن چیزوں کا احاطہ کر لے گی. رحمتی وسعت کل شیء. اب اس کے بعد اسی بات کو جو دنیا میں ایک قانون کے طور پر بیان ہوئی، آخرت سے متعلق کیا ہے. ارشاد فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سو قیامت کے لیے میں اس کو، یعنی کس کو؟ اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. یعنی علم اور عمل میں اگر صحیح رویہ اختیار کیا جائے گا تو آخرت میں رحمت کا استحقاق ان لوگوں کے لیے ہے. دنیا میں ہر کافر و مومن اللہ کی رحمت سے استفادہ کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے ایک معیار، ایک قاعدہ اور ایک قانون بنا دیا گیا ہے. وہاں اللہ کی رحمت کا یہ قاعدہ اجمال میں بھی بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، اور یہاں کچھ تفصیل بھی کی ہے. اجمال یہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ لوگ جو خوبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہوتی ہے. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بھی نوازتے ہیں، استدراج کے اصول پر بھی نوازتے ہیں، امحال کے لیے بھی نوازتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ ارشاد ہوا کہ وہی لوگ جو اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے، یعنی اپنے آپ کو بکبک نہیں چھوڑ دیں گے، بے لگام نہیں چھوڑ دیں گے، تقوی اختیار کریں گے. تقوی کیا ہے؟ حدود آشنائی، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، نظم میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اور اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے اس سے متعلق کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ ظاہر ہے کہ بندوں کا حق ہے. اور پھر فرمایا کہ اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. اس پر میں نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پوری قوم کے لیے تھی، یعنی یہ جواب دعا ہے، اس سے پیچھے انہوں نے عفو درگزر کی، رحمت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے. بڑا گناہ چونکہ قوم سے ہوا تھا اور یہ چیز صاف نظر آ رہی تھی کہ اس پر سخت سزا ہوگی، تو انہوں نے دعا کی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پوری قوم کے لیے تھی، یعنی جو پیچھے نقل ہوئی ہے، اور تعمیم کے ساتھ مانگی گئی تھی، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اصل ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اس کا عذاب کن لوگوں پر آتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت سے کون بہرا یاب ہوتے ہیں. وہ ضابطہ چند لفظوں میں کیا ہے، یعنی دنیا میں بھی اگر سزا دی جائے گی یا قیامت میں بھی تو عدل کے اصول پر. اللہ تعالیٰ وہاں ایک ایک چیز کو ناپ تول کر اپنے قانون کے مطابق معاملہ کریں گے. رحمت دنیا میں عام ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ ہزار پہلوؤں سے ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے. آخرت میں یہ ضروری ہے کہ انسان ایمان و تقویٰ کے ساتھ اور اپنی وہ ضروری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے حاضر ہو جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں. تو یہ ضابطہ بیان فرمایا. اس جواب کا آخری حصہ فقرہ خاص طور پر قابل توجہ ہے. جو آخری فقرہ ہے وہ کیا ہے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون. یہ خاص طور پر قابل توجہ ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ یتقون ویؤتون الزکاۃ ویؤمنون بآیاتنا، سادہ اسلوب اس جملے میں نہیں رہا، بلکہ اسلوب بدل کر فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون. اسلوب کی اس تبدیلی سے مبتدا پر خاص طور پر زور دینا مقصود ہے. مبتدا کیا ہے، یعنی وہ لوگ کے جو ہماری آیتوں کو مانیں گے، خاص کر وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. تو زور دینا مقصود ہے کہ ان لوگوں کو نمایاں کیا جائے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، اللہ کی دعوت آتی ہے، اللہ کا پیغام انہیں سنایا جاتا ہے، تو وہ اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار نہیں کرتے، اس پر غور کرتے اور اس کو قبول کرتے ہیں. جو لوگ قرآن کے نظائر پر نگاہ رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس عہد و میثاق کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے آئندہ آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کے لیے کیا گیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ چونکہ اللہ کی منتخب امت ہیں تو پے در پے پیغمبر آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آئے گا. انہیں یہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ اس کی توحید کا مرکز بنائیں، اور یہ مرکز محض ایک عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری ریاست ہے، فلسطین کی یا کنعان کی پرانی ریاست جس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خاص کر لیا. تو اس میں ان سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ یہاں رہے اور یہاں اللہ کی ہدایت کے علم بردار بن کر رہیں، اور چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی رہنمائی میں کام کرنا ہے، یعنی پیغمبر پے در پے آتے رہیں گے، اس کو قرآن نے بیان کیا کفینا من بعدہ بالرسل، ایک کے بعد دوسرا پیغمبر، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہے گا، تو ظاہر ہے اس میں اللہ کی آیات سامنے آئیں گی، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی جائے گی اس کو قبول کرنا ہوگا، تو وہ اس پر ایمان لاتے رہیں، یعنی کبھی اس سے گریز یا فرار کے راستے اختیار نہ کریں. آخری زمانے میں جب انہوں نے سیدنا یحییٰ کو ماننے سے انکار کیا، یا اسی طریقے سے سیدنا مسیح کو ماننے سے انکار کیا، تو اس ہدایت کی اس بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی کہ اللہ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا. اور پھر آخری امتحان وہی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تو دنیا بھر میں جو اہل کتاب ہیں وہ سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، سب سے آگے ہو کر اس کی تصدیق کریں. یہ عہد اس مقصد سے لیا گیا تھا، اور یہ بات اسی سیاق میں کہی گئی ہے کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی، یعنی ایک اصول ایک عام قاعدے کی حیثیت سے بات بیان کر دی گئی تو سامنے کون کھڑے ہیں؟ اس وقت کے اہل کتاب ہیں، ان سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس وقت مراد یعنی زمانہ رسالت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، کلام کو مطابق حال کرنے کے لیے اس میثاق کا حوالہ دیا ہے جو خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا تھا، اور اس طرح گویا پیچھے کی بات کو اٹھا کر ایک تضمین کے ذریعے سے بالکل اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں اب مطالبات کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول، یعنی اپنی رحمت ان کے لیے خاص کر رکھوں گا قیامت میں. پہلے تو اصول تھے، اب فرمایا ان کے لیے خاص کر رکھوں گا ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے. یعنی اس وقت جب کہ اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا ہے، وہ امی رسول آ گیا ہے جس کے بارے میں سب پیغمبروں نے پیشین گوئی کی تھی، تو اب اصلی امتحان یہی ہے کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ نبی امی رسول کی پیروی کریں گے ان کے لیے لکھ رکھوں گا. کون رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں. یعنی اب حوالہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اجنبی رسول ہے، تمہارے لیے کوئی غیر متعارف ہستی ہے، اس کی پیشین گوئی تمہاری اپنی کتابوں میں ہے، اس کا تفصیلی ذکر تم پڑھتے آ رہے ہو. اب وہ رسول، وہ نبی امی آ گیا ہے، تو لہٰذا نجات کی بنیاد اب یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تم اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو. یہ پیچھے جس عہد و میثاق کی طرف اشارہ تھا، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بہت سی جگہوں پر کی ہیں. اس کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ مائدہ کی آیت 12 اور سورہ آل عمران کی آیات 81-82، جن میں یہ عہد و میثاق تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. یعنی وہاں اس کی تفصیلات ہیں، یہاں بس حوالہ دے دیا ہے، ایک جملے میں بیان کر دیا ہے. اس کے بعد نبی امی رسول کے بارے میں میں نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب پچھلے فقرے پر ختم ہو گیا ہے. وہ پچھلا فقرہ کیا تھا؟ اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. یعنی دعا کے جواب میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ تو اس وقت اتنی ہی فرمائی تھی، لیکن اب جب اس کو نقل کیا ہے تو آگے تضمین کے طریقے پر کلام کو مطابق حال کیا. یہاں سے آگے اب تضمین کے طریقے پر کلام کو مطابق حال کر دیا ہے کہ اس وقت، یعنی جب یہ کلام نازل ہو رہا ہے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کے مصداق کون لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے. وہاں تو بالاجمال یہ بات کہی تھی، لیکن اب امتحان کا وقت آ گیا ہے. اللہ کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں قرآن مجید کی صورت میں، اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر موجود ہے. جو لوگ اس کو مانیں گے تو گویا وہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں. یہ تینوں لفظ، یعنی نبی، امی اور رسول، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ تینوں لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے استعمال ہوئے. آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، جنہیں ان کے بھائی بنی اسرائیل امی کہتے تھے. قرآن مجید میں تمام بنی اسماعیل کو، یا مشرکین مکہ کو، یا قریش کہہ لیجیے، امین کہا گیا ہے. اس لیے قرآن کی تعبیر میں اس کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے. لیکن امی کا مطلب یہ نہیں، امی کا مطلب ہے وہ لوگ، وہ قوم، وہ جماعت جو اللہ کی کتاب اور انبیاء، ان سے اب صدیوں کے تعامل کی وجہ سے اس طرح واقف نہیں رہی جس طرح کہ اہل کتاب تھے. یعنی اہل کتاب یہ سمجھتے تھے یا یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں تو پے در پے پیغمبر آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، اور ہمارے ہاں وہ روایت بہت پختہ ہے، دینی رہنما ہیں، دینی اعمال ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. ان لوگوں کے ہاں چونکہ ان چیزوں سے آشنائی نہیں رہی، اور 2000 سال سے یہ اسی طرح سیدنا اسماعیل کی روایت ہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ان کے ہاں ابہام میں جا چکی ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے امی کا لقب کر لیا تھا. اس مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ ساری قوم کو اگر امی اس معنی میں کہا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ قریش میں بہت سے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ کے معنی میں. یہ تینوں لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے استعمال ہوئے ہیں. آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، جنہیں ان کے بھائی بنی اسرائیل امی کہتے تھے، اور ان کے بالمقابل یعنی اہل کتاب کے بالمقابل وہ بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ بنی اسحاق ہیں. بنی اسماعیل کے لیے یہ گویا ایک امتیازی لقب بن چکا تھا. یعنی اگر امی کہیں یا بنی اسماعیل کہیں تو ایک ہی مدعا پیش نظر ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اس طریقے سے حاملین کتاب و شریعت نہیں تھے جس طرح بنی اسرائیل تھے. یعنی انہیں اس نوعیت کی کوئی شریعت، تفصیلی شریعت نہیں دی گئی تھی جیسی کہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، تورات کی صورت میں تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور صرف نبوت ہی نہیں، اس کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی سرفراز فرمایا تھا. تو آپ دیکھیے کہ امی، نبی اور رسول تینوں چیزیں گویا جمع ہو گئیں. چنانچہ خدا کی زمین پر آخری دینونت، دینونت جزا و سزا جو دنیا میں دی جاتی ہے، آخری دینونت آپ ہی کے ذریعے سے برپا کی گئی، جو اب پوری انسانیت کے لیے خدا کی سب سے بڑی حجت ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر موجود ہے. ایک وہ دینونت یا وہ جزا و سزا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اس میں آپ کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اسی دنیا میں، اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں بھی ان کے سامنے بالکل خس و خاشاک ہو گئیں. تو ایک یہ دینونت، اور دوسرے وہ دینونت جو مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سامنے آئی، جس میں پہلے بنی اسرائیل کو رومیوں کے ذریعے سے سخت سزا دی گئی، ایسی دردناک سزا کہ اس کی تفصیلات سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتدریج ان کے ماننے والوں کو بالادستی حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی. اس کو ہم اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ خدا کی زمین پر آخری دینونت آپ ہی کے ذریعے سے برپا کی گئی، جو اب پوری انسانیت کے لیے خدا کی سب سے بڑی حجت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، لکھا ہوا دیکھتے ہیں. میں نے اس کی تفصیلات یہاں جمع کر دی ہیں. تورات میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن نے یہاں تورات کا اور انجیل دونوں کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو تورات و انجیل اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہے اس میں یہ ذکر لکھا ہوا ہے. تورات میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے. بنی اسحاق کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. میری مانند یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند. تم اس کی سننا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی یہ قرآن مجید، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کا وہ میرا نام لے کر کہے گا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اپنی اتھارٹی بیان کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ کے شروع میں اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ کلام تمہیں سنایا جا رہا ہے، جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ تورات کی کتاب استثناء ہے، 15 سے 19 آیات اور 18 باب۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ آنے والا نبی، یعنی جس کی اطاعت کا عہد لیا جا رہا ہے، بنی اسماعیل یعنی امیوں میں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس سیاق میں تیرے بھائیوں میں سے یا انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے گویا اسی بشارت کا اعادہ تھا جو سیدنا ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک رسول کی بعثت کی دی تھی۔ آخر میں پھر سیدنا مسیح کی پیشینگوئیاں آئیں گی، یہ گویا تورات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو عہد لیا اور پابند کیا کہ وہ نبی آئے گا، تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا اور تم اس کی بات ماننا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وہ صرف نبی نہیں ہوگا بلکہ رسول بھی ہوگا، اس لیے کہ میری مانند اور تیری مانند سے مراد حضرت موسیٰ کے مانند ہے۔ بنی اسماعیل کہ ہاں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے رسول تھے، اور آخر میں محمد الرسول اللہ کی بعثت محض نبی کے طور پر یا نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات حاصل ہوئی اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنی قوم قریش اور اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی محض ہدایت پہنچانا مقصود نہیں تھا، وہ نبی کے ذریعے سے بھی پہنچ جاتی۔ قریش کے لیے آپ اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کی عدالت بن کر آئے تھے۔ تورات میں دوسری جگہ فرمایا ہے، اور یہ بھی کتاب استثنائی میں ہے، 33 باب کی دوسری آیت ہے، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیشین گوئی ہے۔ استاد امام نے لکھا ہے، آتشی شریعت سے میرے نزدیک اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو سیدنا مسیح نے ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چھاج ہوگا، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، دانے کو بس سے الگ کرے گا، پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور بس کو جلا دے گا۔ یہ بہت خوبصورت تمثیل ہے، یعنی جس وقت آپ کھیت میں سے فصل کاٹتے ہیں، دانوں کو الگ کرتے ہیں اور بس کو الگ کر کے یا پھینکتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، اسی طریقے سے رسولوں کے ذریعے سے دانے اور بس کو الگ کیا جاتا ہے، یعنی نیکی اور بدی کو الگ کیا جاتا ہے، خیر کے علمبرداروں کو اور شر اختیار کرنے والوں کو الگ کیا جاتا ہے اور دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک رسول کی وہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آتا ہے اور حق و باطل کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی اس پیشین گوئی میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ محض دعوت نہیں دیں گے، محض ہدایت نہیں پہنچائیں گے، بلکہ خدا کی عدالت زمین پر لگا دیں گے اور وہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ یہ تورات کی عبارات تھیں. انجیل میں یہ بشارت آپ کے اسم گرامی کی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. سیدنا مسیح فرماتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. یعنی میں تو ہوں اس وقت، سیدنا مسیح فرما رہے ہیں، لیکن میں درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی قیامت تک اس کی نبوت جاری رہے گی، یعنی سچائی کا روح. یہ یوحنا کے 14 باب میں 16-17 آیات ہیں. لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. یہ بھی یوحنا ہی میں ہے، 14 باب میں 26 آیت. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یوحنا 14:30 آیت. لیکن جب وہ مددگار آئے گا، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. یوحنا 15:26. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. یہ وہ اپنے رفع سے پہلے بات کر رہے ہیں اپنے حواریوں سے. یہ بھی یوحنا، یہ 16:7 آیت ہے. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. یہ بھی یوحنا کے 16:12-13 آیات ہیں. اور آخر میں متا کے 21:42-44. کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، یعنی بنی اسرائیل سے، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی منتخب قوم اللہ کے رسول کی رہنمائی میں کام کرتی ہے اور اس کو اقتدار بھی حاصل ہوتا ہے، تو یہ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو جاتی ہے، حکومت الہیہ. خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. ان ارشادات میں لفظ مددگار ظاہر ہے کہ آرامی یا سریانی کے کسی لفظ کا ترجمہ ہے. اس میں مددگار کا لفظ آیا ہے، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کے ہم معنی کوئی لفظ تھا، جسے انجیل کے مترجمین نے کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. یعنی جو تحریف کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کے نام ہونے کی حیثیت کو مسخ کر کے اس کا ترجمہ کر دیا، یا اس سے ملتا جلتا کوئی مفہوم بیان کر دیا. ایسے ہی کہ جیسے محمد کا لفظ آئے اور ہم بجائے اس کے کہ محمد کو نام کی حیثیت سے ذکر کریں، ظاہر ہے کہ وہ ایک شخصیت کا نام ہے، ہم اس کا ترجمہ کر دیں، یہ کہیں کہ تعریف کیا گیا آئے گا. مترجمین نے کچھ سے کچھ بنا دیا ہے، اور پیش و عقب میں ایسے بے جوڑ فقرے اور الفاظ داخل کر دیے ہیں کہ اس کا مطلب خپت ہو کر رہ جائے. استاد امام لکھتے ہیں، ان پیشین گوئیوں پر غور کیجئے، یعنی یہ تورات کی اور انجیل کی، ان پیشین گوئیوں پر غور کیجئے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا. پھر ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر وہ پتھر کون ہو سکتا ہے جس کو معماروں نے تو رد کر دیا تھا، لیکن بالآخر وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا. یعنی بنی اسرائیل، جن کو سب سے بڑھ کر قبول کرنا تھا، انہوں نے تو رد کر دیا. یہ کس کی شان ہے کہ جو اس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جس پر وہ گرے گا اس کو پیس ڈالے گا. چنانچہ جو دینونت آپ کے ذریعے سے برپا ہوئی، جو سزا اس وقت سب کو دی گئی، یعنی بنی اسماعیل کے لوگوں کو بھی جو منکرین ہوئے اور اہل کتاب کو بھی، اس کی نوعیت یہی تھی. یہ کس کا مرتبہ بیان ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے جو ابد تک لوگوں کے ساتھ رہے گا، یعنی سرور عالم ہے. دنیا میں اب قیامت تک وہی ایک ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور سفیر کی حیثیت سے قبول کرنا لازم ہے، جو ابد تک لوگوں کے ساتھ رہے گا اور وہ باتیں بتائے گا جو حضرت مسیح بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ انہوں نے کہا ہے پیچھے. ضد اور مقابرت کی بات اور ہے، لیکن جو شخص بھی ان پیشین گوئیوں پر انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ غور کرے گا، وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی پر راست آ سکتی ہیں تو صرف نبی امی اور رسول خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر راست آ سکتی ہیں. نبی امی کے سوا اور کون ان کا مصداق ہو سکتا ہے؟ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا حوالہ تھا جو آپ سے پہلے تورات و انجیل میں موجود تھیں. ان کی تفصیل اس لیے کی گئی کہ قرآن مجید نے یہاں ان کا خود حوالہ دیا ہے. چنانچہ دیکھیے، فرمایا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ کون نبی ہے؟ وہ نبی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس طرح تعارف کرایا آپ کا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل ما اولئک هم المفلحون. وہ انہیں بلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے. پیغمبروں کی جو دعوت ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا کانٹینٹ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یعنی وہ طہارت اور پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں، اور اس میں دو ہی پہلو سب سے نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو بدن کی طہارت کی کچھ ہدایات ہیں، لیکن جو پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں وہ اخلاق کی طہارت، اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی، اخلاق کا تزکیہ، اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں. یہ بڑی نمایاں بات ہے، اور جس وقت یہ چیزیں کوئی پیغمبر آ کے بتاتا ہے اور اس اصول پر بتاتا ہے کہ بلائی ہی اس کی تعلیم کی اصل ہو، اس میں جن چیزوں سے روکا جائے ان کو انسان کا ضمیر مانتا ہو، انسان کی فطرت گواہی دیتی ہو کہ وہ برائی ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی وہ پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے. یہ بجائے خود اس بات کے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ شیطان تو یہ نہیں کرے گا کہ وہ آ کے برائی کی تعلیم دے اور برائی ہی کو اپنا اصل مسئلہ بنائے اور برائی کے لیے لوگوں کو بلائے، یہ تو وہ نہیں کرے گا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم دیکھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں اور یہی کر رہے ہیں، یعنی جو پاک چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی ہیں انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جو ناپاک چیزیں یہ حلال کیے بیٹھے ہیں انہیں حرام قرار دیتا ہے. یعنی وہ پیغمبر جب آئے گا تو جو ان کے فقہا نے، ان کے احبار نے، ان کے علماء نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، اور اس طرح بعض حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا ہے اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، وہ یہ سب معاملہ درست کر کے دین کو بالکل اس بنیاد پر کھڑا کر دے گا جہاں پر صرف پاک چیزیں حلال ہوں گی اور خبائث ہر حال میں حرام ہوں گے. پھر اس کی مزید وضاحت کی، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں. میں نے لکھا ہے یہ اشارہ ہے ان خود ساختہ پابندیوں کی طرف جو یہود کے فقیہوں نے اپنی فقہی موشگافیوں سے اور ان کے صوفیہ اور رہبان نے اپنے تبروں کے مبالغوں سے اپنے اوپر لاد رکھی تھی. یہ دو ہی وجوہ ہوتی ہیں، یعنی جو فقیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پابندیاں جو اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے لگائی ہیں ان سے بات نہیں بن رہی. تو ایک ہتھیار ہے سد ذریعہ کا, یعنی یہ چیز بھی برائی کی طرف لے جائے گی, اس سے بھی خرابی پیدا ہوگی, اس سے بھی معاشرے میں, تو وہ حرمتوں کی ایک فہرست بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. خود ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی ہے, یعنی ہمارے فقہا نے سد ذریعہ کے طور پر باتوں کو بالکل دین کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا. بہت بڑے پیمانے پر یہ ہوا ہے, یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں وہ واضح ہیں, وہ نہایت صاف ہیں. یعنی جو حرمت و حلت کھانے پینے میں ہے وہ بھی بالکل واضح ہے, اس کو قرآن مجید نے بالکل صاف کر دیا ہے, وہ اللہ کے پیغمبر نے جگہ جگہ بیان کر دی ہے, اور جو اخلاق کی حرمتیں ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں, گن کے بتا دیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اس باب میں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے, ان سے بچنے کی صحیح کرو. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان پانچ چیزوں کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے انسان کو, اسے قانون بنا کر قاعدہ بنا کر حرمتوں کی فہرست بہت طویل ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب یہ آخری پیغمبر آئیں گے تو یہود کے فقہا جو پابندیاں اس طرح کی لگا چکے ہیں یا حلال حرام کے اس طرح کے فیصلے دے چکے ہیں وہ ختم کر دیں گے. فقی منہ شگافیاں باعث بنتی ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ فلاں بات سے نکلتی ہے اور اس کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے, اور یہ بات اگر کہی گئی ہے تو اس سے نص کا یہ اقتضا پیدا ہو گیا ہے کہ فلاں چیز سے بھی روکا جائے. یہ ایک پورا کا پورا اسٹرکچر یا ذہن ہوتا ہے کہ جس کے تحت یہ فقہ وجود میں آتی ہے, اور جیسے ہی آپ آ کے اصل دین بیان کرتے ہیں تو پہلا الزام یہی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو دین کو آسان بنایا جا رہا ہے. یہاں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ کہہ کے کرایا جا رہا ہے کہ وہ یہی کام کریں گے, اور الفاظ کیا اختیار کیے ہیں کہ وَيَذَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, یہ بوجھ جو ان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں, یہ بیڑیاں جو انہیں پہنا دی گئی ہیں, یہ محمد الرسول اللہ آ کے دور کر دیں گے جو اب تک ان پر رہی ہیں. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, یہ میں نے فقہا کا حوالہ دیا یہود کے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر مذہبی گروہ میں صوفیہ راہب پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی بہت سے لوگوں کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ترک کریں اور کچھ اپنے باطن کی تربیت زیادہ کریں اور کسی جگہ جا کے تپسیا کریں, کہیں دونی رمائیں, کہیں جا کے عبادت کریں, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اس وجود کو جتنا تحلیل کر سکتا ہوں اتنا ہی میں خدا کے قریب ہوں گا. یہ تو ایک مایا کا جال ہے جس میں دنیا پھنسی ہوئی ہے. تو ہر جگہ جہاں یہ صوفیانہ مزاج پیدا ہوتا ہے وہاں یہ منطق بھی وجود میں آ جاتی ہے, اپنے تبرو کے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ سے تعلق, یہ چیز جو ہے یہ حدود سے تجاوز کرتی ہے. تبرو کے مبالغوں سے وہ اپنے اوپر بعض پابندیاں لگاتے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کھائیں گے, وہ بھی نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے یہ دونوں گروہ یا دونوں جماعتیں مل کر ایک پوری کی پوری نئی فقہ بنا ڈالتے ہیں, نئی شریعت بنا ڈالتے ہیں, اس کو قرآن مجید نے یہاں اسر و اغلال سے تعبیر کیا ہے. یعنی گویا بوجھ ہیں جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے ہیں انہوں نے, اور بندشیں اور زنجیریں ہیں جن میں ان کو باندھ دیا ہے. تو فرمایا یہ سب کی سب ہمارا پیغمبر آئے گا اور اتار دے گا. ان کے صوفیہ اور رہبان نے اپنے تبروں کے مبالغوں سے اپنے اوپر لاد رکھی تھی, نیز ان پابندیوں کی طرف جو ان کی سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر عائد کر دی گئی تھی. اور پھر جب یہ سرکشی اختیار کرتے تھے تو بعض موقع پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی شریعت کے احکام میں سختی کر دیتے تھے, جس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال سورہ بقرہ کے شروع میں بقرہ کو یا گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے کہ ایک عام گائے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی, قربانی ہوگی, قربانی ایک بڑی عبادت ہے, اس موقع پر لوگ قسمیں کھا لیں گے, لیکن انہوں نے اپنی مین میخ سے گائے کے معاملے کو انتہائی سخت کر لیا اپنے آپ سے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کے یہاں موجود تھیں. فرمایا یہ سب ہمارا وہ پیغمبر آئے گا اور وہ ان میں سے ایک چیز کو اٹھا کر پھینک دے گا. پھر ارشاد ہوا لہٰذا جو اس پر ایمان لائے, یعنی جب وہ آئے گا تو جو اس پر ایمان لائے, جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, یہ وہ تقاضے ہیں کہ جب خدا کا پیغمبر آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ایمان لائے جنہوں نے اس کی عزت کی, احترام کیا, توقیر کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, یعنی اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو اپنی مدد پیش کر دی, جس کو نصرت دین بھی کہا جاتا ہے اور پیغمبر اور اللہ کی نصرت بھی کہا جاتا ہے. اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہی مطالبے ہیں ایمان کے. ان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں عقیدت فروشوں نے جو مطالبات پیدا کر رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی داستانیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہیں. اللہ کے پیغمبر سے متعلق یہ تقاضے ہیں, ایمان لائے, عزت و احترام کا معاملہ کیا, نصرت کی یعنی مدد کی, اور اس روشنی کی پیروی اختیار کی جو وہ لائے تھے, وہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون. تو یہ گویا ان کو بتایا گیا کہ اب اللہ کا پیغمبر آیا ہے, تمہیں اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب کے ساتھ ملا کے بیان فرما دیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.